وجعلنا السماء اور ہم نے کیا ہے آسمان کو سقفاً چھت بنا دیا. ہم نے اس آسمان کو چھت بنایا اور چھت بھی ایسا ہے کہ محفوظہ, اس چھت کو بھی بالکل مکمل طور پہ اللہ نے محفوظ بنا دیا ہے, بچاؤ ہے اس چھت پہ. کئی ایک مفسرین کہتے ہیں کہ اس چھت کے باہر کیا ہے, پھر وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ نے اس زمین کے ارد گرد اس کو چھت بنا دیا ہے, اس زمین پر اوپر سے آنے والی چیزوں کو چھت نے روک دیا, آسمان نے روک دیا. اللہ تعالی نے فرمایا سخت چھت ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ محفوظ بھی ہے. اس کے پیچھے کیا چیزیں ہوں گی, وہ اس چھت کو توڑ نہیں سکتی, اندر آ نہیں سکتی. یہ کائنات کے وہ اسرار ہیں جو ہمارا یقین ہے کسی نہ کسی دن کھلیں گے, اور ایسی چیزیں سامنے آ جائیں گی جس کی تردید نہیں لوگ کر سکیں گے. اللہ نے اسی لیے اس کائنات کی چیزیں بتائی ہیں, حتیٰ کہ آپ دیکھیں اب یہاں پہنچ کے کسی آدمی کے تصور میں تھا بھی نہیں کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم, اور ہمیں قسم ہے اس جگہ کی جہاں پر پہنچ کے ستارے ڈوب جاتے ہیں. اب ستاروں کا ڈوبنا یہ کوئی چیز لوگوں کے سامنے نہیں تھی, تو انہیں اس آیات میں متعدد اس کی جہتیں بیان کرنی پڑی کہ اللہ تعالی نے فرمایا ستارے ڈوب جاتے ہیں یعنی سورج ڈوب جاتا ہے, چاند ڈوب جاتا ہے. انہوں نے کہا مفسرین نے کہ نجوم سے مراد آیتیں ہیں, کہ ہمیں اس جگہ کی قسم ہے جہاں پہنچ کے آیتیں آدمی بھول جاتا ہے, یعنی اللہ کی نشانیاں بھول جاتا ہے, بوڑھا ہو گیا قرآن پاک کو بھول جاتا ہے. اب یہ مختلف تفسیریں ہوئی نا, کیونکہ اس وقت سامنے اتنی چیزیں تھیں. اب آدمی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اس جگہ کی قسم جہاں پہنچ کے ستارے ڈوب جاتے ہیں, یہ جو اب بلیک ہولز اور یہ چیزیں ملنا شروع ہوئی ہیں, تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے جس کی خدا نے قسم کھائی ہے, اور معلوم نہیں آئندہ کو کیا کیا چیزیں ظاہر. اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے اس آسمان کو بنایا ہے چھت, اور وہ بھی محفوظ بنا دی ہے. وہم اور یہ اللہ کی توحید کے منکر, ان آیاتہا اس کی نشانیوں سے, کس کی نشانیوں سے, نہ یہ ہا کی ضمیر ہے مؤنث, اور اللہ تعالی نے قرآن میں کہیں بھی اپنے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کی. اللہ تعالی نے اپنے لیے مذکر ہز ہی کو استعمال کیا, ہر کو استعمال نہیں کیا. اس لیے وہم عن آیاتہا, اور یہ توحید کے جو اللہ کے منکر ہیں وحدانیت کے, خدا کے اکیلا ہونے کے, ان یہ ہیں آیاتہا اس آسمان کی نشانات سے, اس آسمان کی نشانیوں سے مورزون. یہ لوگ دھیان میں نہیں لاتے نمونے, آسمان میں کتنی نشانیاں ہیں, اللہ نے فرمایا یہ دھیان ہی نہیں کرتے, یہ فکر ہی نہیں کرتے. ہم نے اس آسمان میں کئی نشانیاں رکھی ہیں. اب جب سے یہ چیزیں ترقی پذیر ہوئی ہیں, یہ اب پتہ چلتا ہے کہ اس آسمان میں کیا کیا نشانیاں. بہت سنگین غلطی جہاں پر آ کے یہ دنیا جہنم کدا بن گئی ہے, اور بہت بڑا ٹرن, یو ٹرن لے لیا ہے پوری دنیا نے جہاں پہ پہنچ کے. وہ صرف ایک چھوٹی سی بات ہے جسے خیال میں رکھنا چاہیے, دنیا کی تباہیاں اور بربادیاں جو ہو رہی ہیں, دو طرح کے علوم ہیں. ایک سارے وہ علوم ہیں جن کا تعلق خالصتاً فزکس سے ہے, فزیکل سائنسز جتنی, اس میں یورپ نے ترقی کی, مسلمانوں نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی, اور مسلمانوں نے جو بنیاد رکھی ہے وہ بنیاد تقریباً 1300 سال تک, 1200 سال تک کام آتی رہی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی تہذیب نہ ہوتی تو پھر اسے زیرو سے شروع کرنا پڑتا یورپ کو, اور یورپ میں بھی جن لوگوں کو عقل ہے امریکہ میں, وہ تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دنیا کی بہت بڑی خدمت کی. انہوں نے 1200 برس میں زیرو سے لے کے 12th grade تک مسلمانوں کو پہنچا دیا, اتنا کر دیا. اب اس 12th grade کے بعد کیا ہوا, اب دنیا نے سفر کرنا شروع کیا اس پٹری پر جو یورپ نے بچھائی تھی, اور ان سب چیزوں کا تعلق فزیکل سائنس سے تھا, فزکس سے تھا. تو تو فزکس جب بڑی ہے یہ ہم اس بہت بڑے غلطی کا آغاز بتا رہے ہیں، اور اس پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی محنت کرے. بہت بڑے آئیڈیا اور نظریہ اور آئیڈیالوجی کی بات ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انسانیت کی ٹرین کو جب چلانا شروع کیا تو انہوں نے فزکس میں ترقی کر لی، کیمسٹری میں ترقی ہو گئی، اس کا اثر پڑا تو اکانومی میں ترقی ہو گئی، اکانومی کا اثر پڑا تو پالیٹکس میں ترقی ہو گئی. انہوں نے کہا اکانومی کو ایسے مضبوط بناؤ گے تو ووٹ ملیں گے، اور اکانومی اگر ڈاؤن ہو گئی تو ووٹ کہاں جائیں گے. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹڈ چلتی رہی نا. اور بڑا نقصان جو انہوں نے کیا ہے اور یو ٹرن لے لیا انہوں نے، یہ خدا کی ہدایت سے نہ محروم اور یہ منکر یہ سمجھے کہ اسی فزکس اور عقل کے ذریعے، جس عقل کے ذریعے یہ چاند اور مریخ تک پہنچ گئے ہیں، اسی عقل کے ذریعے یہ اللہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں. یہ تھی بات. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی عقل پہ جانچنا شروع کیا کہ عقل بتائے اللہ ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کو عقل کی بنیاد پہ جانچنا شروع کیا، حالانکہ عقل کا یہ میدان ہی نہیں ہے. انہوں نے جنت اور جہنم کے نظریات کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو عقل سے پرکھنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ انسانی زندگی میں جہاں جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات تھی کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی عقل کو رہنما بنا لی. فرض کر لیں ایک تہذیب ہے اور 3000 برس کے بعد انہیں پتا چلا عقل سے کہ پورک نہیں کھانا چاہیے. نبوت نے پہلے دن اللہ سے رہنمائی لے کے کہہ دیا کہ یہ نہیں کھانا. تو اتنا ٹائم بچا نا انسانوں کا، اور اتنی ہزاروں نسلیں تباہ اور برباد ہونے سے بچ گئیں. انہوں نے ہر چیز کو جو فزکس میں استعمال کر رہے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہماری عقل بہت بڑی ہے، لہذا انسانوں کی جو زندگی ہے اس کو بھی اسی عقل کے تابع لاؤ. اس غلطی میں انہوں نے یہ کیا کہ جس طرح حواس خمسہ کے بعد عقل کا مقام ہے، کسی آدمی کے حواس کا اور عقل کا رابطہ ٹوٹ جائے کچھ نہیں کر سکتا، نابینا ہے اسے کیا پتا، اور آنکھوں والا ہے فرض کر لیں، پتا ہے یہ سرخ رنگ ہے، لیکن دماغ کا اس سے رابطہ ٹوٹ جائے تو آنکھ تو دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن آنکھ کیا بتائے گی کیا رنگ ہے جب تک پیچھے دماغ سے رابطہ نہ جڑا ہوا. پیرالائز ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ کہ اس کے ہاتھ پہ آپ کھولتا ہوا پانی ڈال دیں کچھ پتہ نہیں چلتا، اسے برف رکھ دیں تو پتہ نہیں چلتا. تو معلوم ہوا کہ حواس سے اوپر عقل کا مقام ہے اور عقل سے اوپر نبوت کا مقام ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن چیزوں کی خبر دیتے ہیں وہ اتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہ عقل کی رسائی ان تک نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ عقل کے خلاف ہوتی ہیں، بلکہ یہ کہ یہ کہ عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتی. آپ آئنسٹائن کی تھیوری کسی بچے کو سامنے بیان کریں، بچہ کہے میری سمجھ میں تو نہیں آتی. اسکول میں 5000 بچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو کیا گاؤں میں 100 آدمی اسے سمجھتے ہیں اور 5000 بچے نہیں سمجھتے، تو یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ عقل کے ہی خلاف ہے، یہ تھیوری تو سمجھ میں نہیں آتی. ارے بھائی، جن کو تم جا رہے ہو سمجھانے وہ بچے ہیں، تو یہ تھیوری ان کی عقل میں نہیں آئی، یہ الگ بات ہے، اور عقل کے خلاف نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں اگر عقل کے خلاف ہوتی تو باقی بھی تو انکار کرتے. یہی حال ہے عقل اور نبوت کے درمیان کہ عقل جن چیزوں کو کہتی ہے انبیاء علیہ السلام اس سے اوپر کی خبر دیتے ہیں. اور ان ظالموں نے کیا کیا، ان انسانیت کے دشمنوں نے اور ان عقل کے اندھوں نے یہ کیا کہ نبوت جو چیز لائی تھی انہوں نے اسے نکالا. انہوں نے کہا یہاں بھی عقل کو رکھو. اس اتنے بڑے تغیر کی ایک دو چار پانچ دس نہیں بیسوں مثالیں ہیں. ہم ایک مثال آپ کو عرض کریں، کسی بھی نبی کی شریعت میں یہ نہیں رہا کہ نکاح بغیر گواہوں کے ہو، کہیں بھی یہ نہیں رہا. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ بتاتے رہے کہ نکاح گواہوں کے ساتھ ہونا چاہیے. انہوں نے ادھر اپنی عقل کو استعمال کیا، انہوں نے کہا یہ کیا ضرورت ہے، گواہ کیوں، بس اگر دونوں راضی ہیں تو ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں بے حیائی کا وہ طوفان دنیا میں برپا ہوا کہ اس گندے نالے سے آج دنیا کا کوئی شہر کوئی گاؤں اس کی گندگی سے محفوظ نہیں رہا. یہ ایک چیز تھی نا جس میں انحراف کیا نبوت سے، اور ان سے بھی پھر بڑے پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا کہ سرے سے اس نکال کی بھی کیا ضرورت ہے، جیسے ہی رہتے رہو، یہ بھی تو تحریکیں چل پڑی نا، کس کی بھی ضرورت نہیں کہ کوئی چرچ میں جائے ہو، کوئی مندر میں جائے ہو، کوئی مسجد میں جائے ہو، کوئی گواہ تو خیر پہلے ہی نکل گئے، ان کا اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی رہتے رہو. یہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ انہوں نے عقل کو ان چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دیا جو چیزیں دماغ سے تعلق نہیں رکھتی تھی، جن کا تعلق نبوت سے تھا. اس کی ایک اور مثال دیکھ لیں، انبیاء علیہ السلام نے سے کسی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اپنی امتوں کے لیے حرام گوشت یہ جائز قرار نہیں دیا. اسی لیے سورہ انعام اگر آپ کو یاد ہو، اللہ کیسے بار بار کہتا ہے اس گوشت کا، اس ذبیحے کا، یہ ذبیحہ، یہ ذبیحہ، یہ میرے نام پہ ہو، یہ ایسے ہو، یہ ایسے ہو. خدا نے پوری سورت بھر دی ہے وہ سورہ مائدہ اور سورہ انعام، اور اس کا ذبیحے کا تعلق اپنی توحید سے جوڑ دیا ہے کہ جس طرح ہم اکیلے ہیں ہمارے ہی نام پہ ذبح ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہو سکتا. انہوں نے اس تعلق کو توڑ دیا نبوت سے، اور ان کا عقل کے مطابق ذبح کرنا ہے یا اسے جھٹکا کرنا ہے، جیسے بھی کرنا ہے بس کرتے رہو، اور انہیں پتا نہیں کہ اس گوشت کے نتائج کیا نکلے. انبیاء علیہ السلام کیوں منع کرتے تھے؟ یہ ہے بنیادی فرق جہاں سے پچھلے 300 سال سے دنیا کے انسانوں کا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے اور یہ دنیا جہنم کدا بن گئی. ایسے نہیں ہے کہ ان سے پچھلے جو زمانوں کے لوگ تھے وہ کچھ نہیں جانتے تھے. جابر بن حیان نے زہر بنایا کیمسٹری میں، اور اس نے اس زہر کو دکھایا اور اس نے کہا اس زہر کو دیکھو، اور وہ کہتے ہیں کہ زہر اس نے رکھا اور کوئی جانور چھوڑا، اور پتا نہیں چلا کہ وہ جانور جلدی مرا یا زہر کو پہلے اس نے چکھا، اور اس نے یہ کہہ کہ اسے توڑ دیا، پھینک دیا. اس نے کہا یہ انسانوں کے لیے بڑی خطرناک چیز ہے، ہم ایسی چیزیں نہیں بنائیں گے. نبوت کی تعلیم تھی نا، مسلمان تھا، اس نے کہا ایسی چیزیں بناؤں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو جائیں. اور آئنسٹائن ساری دنیا کو بم بنانے، وہ اٹامک تھیوریز یہ چیزیں دے گیا، اور اس کی آپ سوانح پڑھ لیں، بالکل عمر کے آخری حصے میں پچھتایا، اور اس نے کہا کاش میں نے یہ چیزیں نہ کی ہوتی. یہ ہے وہ چیز جب عقل پہ نبوت کا چیک نہیں رہتا، پھر ایسی حماقتیں جنم لیتی ہیں. اللہ نے فرمایا اس آسمان کو دیکھو، ہم نے اسے کیا کیا ہے، وہ معنی آیا تھا اس آسمان میں جو کچھ ہے. ہاکی ضمیر یہ سما کی طرف لوٹ رہی، اس لیے یہاں پہ پہنچ کے بعض ذرات نے خیال نہیں کیا نا، تفسیر لکھتے چلے گئے تو انہوں نے کہا اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، تو وہ ذرا سی چوک ہو گئی کہ وہ یہ نہیں سمجھے کہ یہ ہاکی ضمیر جو ہے مؤنث ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اللہ نے کہیں بھی قرآن میں اپنے لیے مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کی. وہ معنی آیا تھا، اور یہ جو لوگ ہیں آسمان میں جو نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں، مورزون، کیا خوبصورت لفظ فرمایا ہے، مورزون یہ دھیان نہیں دیتے، یعنی کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں، ذرا سا دھیان دیں انہیں پتا چل جائے. جیسے بچہ ہے نا، ایک چیز سامنے ہوتی ہے تو ٹیچر اسے کہتا ہے بیٹے آپ اس میں نمبر لے سکتے تھے، باپ کہتا ہے بیٹے اس میں آپ پاس ہو جاتے، آپ نے دھیان نہیں دیا. وہ مانا ہے آپ یہ مورزون، اور یہ اس آسمان میں جو ہماری نشانیاں ہیں اس پہ دھیان نہیں دیتے. وہ الذی، اور وہ اللہ ہی کی ذات ہے، خلق اللیل والنہار، جس نے پیدا کیا رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس والقمر، سورج کو اور چاند کو. یہ کئی مرتبہ ذکر گزر گیا، یہاں نئی بات جو فرمائی ہے وہ یہ کہا کہ کل فی فلک یسبحون، اور کل یہ تمام کے تمام، یا تو یہ مراد لیں کہ دن، رات، سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے تمام کے تمام، یا یہ مراد لے لیا جائے کہ یہاں پر مراد کل، یعنی ہر وہ چیز جو اس کائنات میں تمہیں نظر آتی ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، مریخ، مشتری، یہ وہ ساری چیزیں، فی فلکن، یہ ہیں فلک میں، یسبحون، تیرتے ہوئے، فی فلکن یسبحون. اللہ نے فرما دیا کہ یہ سب کے سب ایک گھر، ایک ایک گھر میں پھرتے ہیں. فلک کہتے ہیں کشتی کو، کہ کشتی میں پھرتے ہیں. اب کشتی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ایک موج ہے، جیسے سمندر کی ایک لہر اٹھتی ہے، ایسی کوئی چیز ہے، اور اس میں عرب یہ کہتے تھے کہ اس موج میں پوری کی پوری موج ہے، اور اس میں سورج، چاند، ستارے، سب کے سب اس میں گزر رہے ہیں۔ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ ہر کوئی ان میں سے اپنے اپنی جگہ سے گزر رہا ہے، تو ستاروں کی گردش کا، ان کی گزرگاہ، بس یہ کوئی چیز ہے، ستارے اس گزرگاہ سے نکل رہے ہیں، ٹریولنگ کر رہے ہیں، ستارے بھی کسی طرف جا رہے ہیں، سورج بھی جا رہا ہے، چاند بھی جا رہا ہے، زمین بھی جا رہی ہے، یہ سب کے سب جا رہے ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی، اسی لیے اللہ جانے ان عربوں کو کہاں سے خبر ہو گئی تھی، یہ لگتا ہے کوئی پرانی تہذیب جو تباہ ہوئی ہے اس کے بعد کچھ آثار ہوں گے ان کے پاس جو یہ تصور لائے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو گزرگاہیں ہیں اس کائنات میں، وہ کشتی کی طرح کی ہیں، اس لیے ہم اسے فلک کہتے ہیں۔ تو فلک سے مراد کشتی، اور کشتی سے مراد وہ گزرگاہ جہاں سے یہ ستارے چل رہے ہیں، جس طرف کو جا رہے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کشتی سے مشابہت رکھتی ہے۔ اور یسبحون گردش کرتے ہیں، چکر کاٹتے ہیں، اور یہ گردش اتنی شدید، اتنی تیزی سے ہے کہ جیسے کوئی چیز مسلسل گھومتی ہے۔ اس لیے زمین پر چلنے کے لیے تسبیح کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ سباح کہتے ہیں تیراک کو، سوئمر، سباحا کسی کا تیرنا، چاہے وہ ہوا میں تیرے یعنی اڑے، ہم اڑنا کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں چاہے ہوا میں تیرے چاہے پانی میں تیرے، اسے کہتے ہیں سباح۔ اور سباح کا دوسرا مطلب بہت زیادہ تسبیح کرنے والا، تیرنے والا۔ یہ تو لغت میں ترجمہ ہو گیا ڈکشنری میں، اور ایکچولی ہم کہیں گے سباح بہت زیادہ اللہ کی تعریف بیان کرنے والا، تسبیح بیان کرنے والا۔ تو یہاں پر تسبیح تو مراد ہی نہیں ہے اللہ کی حمد و ثنا، بلکہ مراد یہ ہے کہ کلن فی فلک یسبحون، اور ان میں ہر کوئی جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں، ایک تفسیر کے مطابق تیر رہا ہے، گردش کر رہا ہے، مسلسل گردش ہے، مسلسل گردش ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یا یہ کہ وہ مسلسل ٹریولنگ کر رہا ہے، گولائی میں نہیں، گھومنے میں نہیں، اتنی تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اتنی تیز رفتاری سے جا رہا ہے کہ تم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ اور یہ ہے وہ نظریہ جسے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، اور اسے کہتے ہیں تجدد امثال۔ یہ تفسیر جو ہے نا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظریہ جسے پیش کیا ہے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صوفیہ نے، اور وہ کہتے ہیں تجدد امثال۔ تجدد بار بار کسی چیز کا پیدا ہونا، تجدید ہونا، نئے سرے سے وجود میں آنا۔ اور امثال آسانی یہ سمجھ لیے کسی چیز کا نیا وجود۔ وہ کہتے ہیں یہ کائنات میں کوئی بھی چیز ثابت اور سالم نہیں ہے۔ یہ تو آگے 17ویں پارے میں، ہاں اسی میں ایک جگہ آ جائے گا، یا پھر آگے چل کے آئے گا، یہ نظریہ وہاں بڑا کام دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کائنات میں کسی چیز کا بھی وجود اپنی جگہ پر برقرار نہیں ہے، بلکہ انسان، پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کی تجلیات کی زد میں ہے۔ خدا کی ایک تجلی پڑتی ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے، دوسری پڑتی ہے، سب کچھ حاضر ہو جاتا ہے، تیسری پڑتی ہے، پھر مٹ جاتا ہے، چوتھی پڑتی ہے، پھر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اتنی مسلسل عمل ہو رہا ہے کہ کوئی آدمی نہیں جانتا اس میں سے، کوئی چیز نہیں جانتی کہ کب بنے کب مرے، اور ٹھیک جس لمحے جس کی موت آنی ہوتی ہے اس پہ وہ تجلی آ کے رک جاتی، موت کی تجلی پڑی رک گئی، اس کے بعد حیات کی تجلی اس پہ نہیں پڑی۔ اور اس سے بھی باریک بات وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے تجلی پڑی، یہ چیز فنا ہو گئی، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے دوسری تجلی جو تھی وہ فرض کر لو 10,000 میل دور جا کر پڑی، تو یہ چیز ایک سیکنڈ میں یہاں تھی، دوسرے سیکنڈ میں وہاں پہنچی. آیا خیال؟ یہ اسے کہتے ہیں تجدد امثال. وہ کہتے ہیں کہ پہلی تجلی یہاں پڑی تھی، اس نے ساری کائنات کو کھینچ دیا، مار دیا، سب لوگ فنا ہو گئے. اور اس کے بعد دوسری تجلی جو پڑی تو اس میں اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو پاکستان میں تھا اسے امریکہ پہنچنا ہے. تو جب دوسری تجلی پڑی تو دوسری تجلی میں وہ امریکہ بیٹھا ہوا، اور یہ اتنی جلدی ہوا ہے کہ اس کو ادراک ہی نہیں ہو سکتا، پتہ ہی نہیں چل سکتا. اور اس پہ وہ لائے ہیں تجدد امثال پہ، بہت سی چیزیں انہوں نے حل کی ہیں. اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بعد یہ گونج سنائی دیتی ہے، تو یہ مثنوی میں بھی، اور مثنوی میں وہاں روم لکھتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے جیسے تم بچپن میں جاتے ہو اور کسی چیز میں انگارے رکھ لیتے ہو تاکہ تمہیں سردی نہ لگے، اور ان انگاروں کو تم ایسے گھماتے ہو، اور پھر وہ کہتے ہیں بازیگر، تماشا گر، وہ ایسے گھماتا ہے مداری اس کو کہ وہ مسلسل آگ کا گولا نظر آتا ہے کہ آگ گھوم رہی ہے، حالانکہ وہ ہر لمحہ ٹوٹ رہی ہے، ہر لمحہ بن رہی ہے، اس کا حقیقت میں کچھ وجود نہیں ہے، بلکہ وہ انسان کے دیکھنے کی بات ہے. تو یہ تجدد امثال کا جو نظریہ ہے نا، اس نظریے پر بہت سے لوگوں نے پھر لکھا ہے آگے چل کے کہ یہ کائنات ہے آخر کیا چیز. لیکن افسوس ہے اب مسلمان ایسے نہیں رہے، اب کوئی نہیں نظریات کو پڑھتا. اسی زمانے میں 1915-18-20 اس زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی میں بحث ہوئی حیدرآباد میں، اور حیدرآباد میں اس وقت اللہ کے بڑے اچھے اچھے بندے جمع تھے، انہوں نے اس نظریات کو پھر لکھا. انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے، وہ حل تک نہیں پہنچے، انہوں نے بس نظریات لکھ دیے کہ فلاں یہ کہتا ہے فلاں یہ کہتا ہے، مگر اتنے پائے کے لوگ تھے جو بیٹھ کے ان نظریات پہ شام کو بحث کرتے تھے، دن میں عثمانیہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے اور شام کو بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے کہ یہ نظریات کیا ہیں، تمہارا کیا خیال ہے، فلاں کا کیا خیال ہے. اور وحدت الوجود کے جو داعی تھے، خاص طور پہ وہاں محمد حسین صاحب ون پڑتی پہنچے گا ہے کوئی ہے نا، وہاں کے تھے مولانا محمد حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ اس چیز کے بڑے حق میں تھے، اور انہوں نے بڑے زبردست دلائل دیے. انہوں نے کہا یہ تجدد امثال کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے، وحدت الوجود کے وہ داعی تھے اور ابن عربی کے شارح تھے، اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے اتنے بڑے شارح اور ان کے ترجمان اور ان کی باتوں کو سمجھنے والے ہمارے علم میں نہیں کہ ان کے بعد کوئی آدمی پیدا ہوا ہو. انتقال ہو گیا ان کا، بہت مدت ہوئی، اب تو لوگ ان کے نام کو بھی نہیں جانتے. ایسے ہی ہے نا، درواز والوں سے پوچھو، انہیں پتا بھی نہیں. تو اس لیے ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، کہاں جائیں گی آگے، ہے کیا، زمین کدھر جا رہی ہے، سورج کدھر جا رہا ہے، چاند کدھر جا رہا ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ آگے چل کے کیا ہوگا. اب آئیے بلیک وہ ہولز کی تھیوری، یہ سب اس طرف سفر کر رہے ہیں اور وہاں چلے جائیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا اللہ ہی جانے، کوئی اور تھیوری نکل آئے گی، کیا چیز ہوگی. مگر اس کائنات کے اسرار و رموز سوائے اللہ کا کوئی نہیں جانتا. اتنی پیچیدہ اور پیچیدہ تو کیا خیر، انسان کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہے، مگر اتنی وسیع ہے کہ زمانہ جب تک لوگ ٹائم میں ٹریول نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. ٹائم میں ٹریول کریں، مثلا یہاں سے گئے اور 10,000 سال ایک منٹ میں طے ہو گئے، 50,000 سال کے فاصلے پہ پہنچ گیا. لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے ہے نا، نہیں؟ اس کے لیے جیالوجی میں صاحب کوئی دیکھیں آپ پیمان. ہاں کیا
مطلب کہ اللہ کی نظر میں تمام وہ ایونٹس جو ہو چکے ہیں وہ جو ہونے والے ہیں وہ بالکل کرنٹ، یعنی کیا مطلب یہ تھا کہ جو ہنو مٹ ہنو جنرل کے بھی چھپتے ہیں اور جو ڈے ہوتے ہیں وہ بھی ہر وقت ہو رہا تھا؟
یہ تو ہم ساری بات کر چکے پندرہویں پارے کی پہلی آیت میں. میں ان لوگوں کا وقت کیسے ضائع کروں گی انہیں چیزوں میں. کلن فی فلک یسبحون, ہر کوئی چل رہا ہے, ہر کوئی چل رہا ہے, کدھر جا رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ کدھر جا رہا ہے. وما جعلنا, اب دیکھیے اس 32 نمبر آیت پہ رک کے 33 نمبر پہ ترتیب دیکھیں اللہ نے کیسی زبردست کی. ساری چیزیں گریجولی بیان کی ہیں. شروع کہاں سے کیا تھا؟ 30 نمبر آیت سے. کیا تم نے غور نہیں کیا آسمانوں پر اور زمین پر؟ یہ دونوں آسمان اور آسمان اور جو تھے اور زمین, یہ سب ایک ہی چیز تھے, ان میں کوئی چیز الگ الگ نہیں تھی. ففتقنا ہوا, ہم نے اپنی دست قدرت سے ان دونوں چیزوں کو الگ کر دیا, ہم نے اتنا ان میں تصرف کیا, ہم نے اتنا دخل دیا اس کام میں, ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو الگ کر دیا, زمین کو الگ کر دیا. اور پھر یہ بند تھے دونوں, اپنی اپنی ضروریات کو یہ سامنے نہیں لا رہے تھے, اپنی اپنے اثرات کو, ضروریات تو نہیں اثرات کو. تو ففتقنا ہوا, ہم نے دونوں کو کھول دیا, اوپر سے بارش برسی, زمین سے چیزیں پیدا ہونے لگیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ان آسمانوں سے اور زمین سے پہلے پانی تھا, ہم نے ہر چیز کو قوت دی ہے پانی سے, ہم نے ہر چیز کو زندہ کیا ہے. وجعلنا في الارض رواسيا, اب زمین و آسمان الگ ہوئے تھے, پانی تھا زمین پہ آ گئے. فرمایا اس زمین کو دیکھو, ہم نے اس پر بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر دیے, انتمیدا بہن, کہیں یہ زمین تمہیں لے کر چل پڑے, کہیں نکل جائے اپنے مدار سے, کسی سیارے سے جا کے ٹکرا جائے تو تمہارا کیا بنے. ہم نے یہ مہربانی کی. وجعلنا فیہا فجاجا, اور پھر ہم نے اس کائنات کو بسانا تھا نا, ہم نے پہاڑوں کے درمیان راستے مقرر کر دیے تاکہ تم ایک دوسرے سے مل سکو, یہ دنیا آباد ہو جائے. لعلہم یہتدون, وجعلنا السماء سقفا محفوظا, زمین کا ذکر ہو گیا, پھر آسمان کی طرف چلے گئے. فرمایا آسمان کو تم کیا سمجھتے ہو, ہم نے جو دونوں کو الگ کیا ہے تو کیا آسمان کو بیکار؟ نہیں نہیں, اسے تو ہم نے چھت بنا دیا تھا, اب اس چھت نے اس زمین کی حفاظت کر لی. یہ تفسیر حتمی نہیں ہے, کوئی آخری چیز نہیں ہے کہ واقعی چھت نے زمین کی حفاظت, یعنی اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہو, بس اللہ نے اتنے ہی کہا ہے کہ حفاظت کر لی. اب اس کے بعد حفاظت کی کیا ڈیفینیشن ہے, وہ وقت آئے گا جب سامنے آئے گی. اب تک تو ہم اتنے ہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو چاروں طرف سے گھیر دیا آسمانوں سے, اب ان آسمانوں کے باہر کیا ہے, کیا یہ کائنات ہر لمحہ وسیع ہوتی جا رہی ہے, پھیلتی چلی جا رہی ہے, یا یہ کہ یہ سمٹ رہی ہے, آگے آتا ہے ایک جگہ, یہ کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں. اللہ نے کہا تم سوچو ہم نے یہ کیا ہے, اور پھر آسمانوں کے بعد کیا ہوا, وہم عنہا یاتیہا معرضون, دھیان نہیں دیتے یہ ہماری نشانیوں کی طرف, ہمارے پتے ہیں. اللہ کو دیکھو اس نے پھر کیا کیا, دن کو رات کو سورج کو چاند کو سب چیزوں کو پیدا کیا. کل فی فلک یسبحون, ہر کوئی اپنے اپنے خلا میں مسلسل گردش میں ہے, مسلسل روش میں ہے, چل رہا ہے یا گھوم رہا ہے. یہ ساری ترتیب کے بعد نبوت پہ جو اعتراض تھا اسے لے آئے. اللہ کی توحید یہ قابل اعتراض تھی تمہارے نزدیک, ہم نے اس کے دلائل دے دیے. اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور چڑ ہو گئی تھی کہ وہ دعائیں دیتے تھے کہ کسی طرح تو مر جائے, کسی طرح تو اس دنیا سے لے اعوذ باللہ چلا جائے, ہماری جان چھک جائے. اللہ نے فرمایا وما جعلنا لبشر, اور ہم نے کسی بشر کو ایسے نہیں کیا, من قبل کا آپ سے پہلے, الخلد جو ہمیشہ ہمیشہ رہا ہو. کسی آدمی کو ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو نہیں دی, ہمیشہ کا جینا یہ تو اللہ ہی کے ساتھ ہے, اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چیز ہمیشہ رہے, اللہ ہی کی ذات ہمیشہ رہتی ہے. یہ جو اتنی بد دعائیں دے رہے ہیں, افا امتا, کیا آپ انتقال کر جائیں, فہم الخالدون, تو یہ باقی رہ جائیں گے. سو کیا اگر آپ انتقال کر گئے تو یہ رہ جائیں گے, انہوں نے نہیں مرنا, انہوں نے بھی تو مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے اس بات کی اس میں بھی تردید کر دی. یہ جو ہیرو کا لفظ ہے نا, کبھی آپ اس کی اصل دیکھیں, تو یہ مشرقین کے ہاں قدیم رومنز کے ہاں اور ان یونانیوں کے ہاں اور اسی کا اثر ہندوستان اور مصر میں بھی، یا مصر سے یہ شرک منتقل ہوا تھا، یہ ہیروز کہتے تھے ان لوگوں کو جن پہ موت نہیں آتی، ترقی کرتے 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 ایک ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ اب اس پہ فنا آئے گی نہیں، موت آئے گی نہیں، یہ تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا. اللہ نے اس شرک کا رد کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ اچھا ہم نے تو کسی بشر کو ایسے کیا ہی نہیں کہ اس پہ موت نہ آئے. یہ اس پہ موت کا آنا خود اس کی دلیل ہے کہ وہ مخلوق ہے. اس لیے اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے ہم یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی. ہر چیز پر اللہ جب چاہے فنا نازل کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی اپنی مرضی اور اختیار اور ارادے کی بات ہے، لیکن کائنات میں کوئی چیز بھی مستقل ایسے نہیں. یہ پیچھے نہیں ہے، ہونا چاہیے تھا، وہ رسم عثمانی کے خلاف لکھا گیا ہو. افائن متا، سو کیا اگر آپ کا انتقال ہو جائے گا فہم الخالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے نہیں مرنا. اور یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی، انتقال ہو گیا، دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا باقی کافر نہیں مر گئے؟ باقی بھی سارے مر گئے. اللہ کے ہاں ایک نظام ہے اور اس نظام میں لوگوں کو جانا ہے. موت ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ زندگی کا عمل منقطع کر دیتی ہے. موت تو ایک گیٹ ہے، بس اس میں سے گزرنا ہے. یہ زندگی شروع ہوئی تھی، پھر چلتے چلتے موت آ گئی، آدمی اس دروازے سے کراس کر کے کسی اور حال میں چلا گیا، وہ ایک اور زندگی شروع ہو گئی، قبر کی اور برزخ کی. وہاں سے اٹھا لیں گے، جنت میں لے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے، وہ بھی ایک زندگی زندگی ہے. اور اللہ چاہے تو اس پہ فنا نازل کر دے، اللہ چاہے تو اس زندگی کو ختم کر دے، یہ اس کے قدرت میں کی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ فہم الخالدون، یہ ہمیشہ رہیں گے اگر آپ کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ آدمی سوچے کہ جس کو وہ تنگ کر رہا ہے، بد دعائیں دے رہا ہے، کیا اس نے ہمیشہ اس سے کوئی ظلم نہیں ہوا؟ اس سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی؟ جو دوسرے کے لیے کوسنے ہیں اس کا خود بھی شکار ہو سکتا ہے. کل نفس ذائقت الموت، اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہر جان کے لیے ہے، ہر ایک روح جی کے لیے ہے، ذائقت الموت، موت کا چکھنا، ہر ایک جی نے موت کو چکھنا ہے. بس وہ چکھنا کیسا ہے؟ کچھ لوگوں کے لیے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی چونٹی کاٹ لے، کچھ لوگوں کے لیے اس سے بھی کم تکلیف ہے. کچھ لوگ تو یہ لیٹے یہ گئے، آنند فانند ختم بات. اور کچھ لوگوں کے لیے وہ مہینوں کا عذاب ہے، اور کچھ کے لیے سالوں کا عذاب ہے. ہر ایک کا چکھنا الگ الگ. اسی لیے سورہ انعام میں گزرا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی جان لینے کے لیے اللہ تعالی فرشتوں کو بھی نہیں بھیجتا، وہ اپنے خاص اپنے ہاتھ سے اپنے دست قدرت سے ان لوگوں کی روح کو نکال لیتا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ فرشتے آتے ہیں، انہیں دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، ملتے ہیں وہ فرشتوں سے، سلام دعا بٹھانا ان کا، سب نارمل روٹین کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. فرق اتنا ہے کہ لوگ سن رہے ہوتے ہیں اس آدمی کی گفتگو اور فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، اور یہ آدمی اپنے پاس والوں کو سنا دیتا ہے مگر دکھا نہیں سکتا، اس کے قبضے میں نہیں، اس کے بس میں نہیں ہے. وگرنہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں، اور فرشتے پہروں ہفتوں دنوں کھڑے رہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور اس کو وہ خوشخبری دیتے ہیں موت سے پہلے کہ اللہ نے تیرے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں، اور پھر اس خوشخبری کی وجہ سے اس کی روح چاہتی ہے کہ جلدی نکلے. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے سے بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو وقت مقرر کر دیا ہے تم اس سے پہلے کہیں نہیں جاؤ گے، بس وہ وقت متعین ہے، آئے گا اور تمہیں ہم لے جائیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح لپیٹ دی جاتی ہے اچھے ریشم کے کپڑے میں، اور جب وہ آسمانوں کی طرف لے کر جاتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے استقبال کرتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس روح کا آنا بڑا اچھا ہوا، ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں جن کی روحیں جاتی ہیں ہر روز، ہر دوسرے دن، تیسرے دن، کتنی تعداد ہوتی جاتی ہوگی، روزانہ کتنے ہزار آدمی مر جاتے ہوں گے. یہ اللہ کا پورا ایک نظام ہے. اللہ نے فرمایا موت تم نے چکھنی. اور اسی طرح سختی بھی ہوتی، اور وہ سختی اگر مومن کے لیے ہو تو اس کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے، آگے قبر اس کی اچھی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر کا عذاب گناہ کو معاف کرا دیتا ہے، آخرت اچھی ہو جاتی ہے، مگر یہ پروسیس جاری رہتا ہے۔ یہ چیزیں حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے ہاں گئے اور وہ سب جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی جان نہیں نکل رہی تھی اس لڑکے کی، تو آپ نے اس کے باپ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو کہا، آپ نے کہا تم میری نبوت کو مان جاؤ اور رسالت کو، تمہاری جان آسان ہو جائے گی، اور اللہ کی توحید کو مان جاؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہ اس نے باپ سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو میں ان کو مان لوں، تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا، مطلب یہ کہ ٹھیک ہے تم اقرار کر لو، اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور اس کی جان نکل گئی۔ حدیث میں آتا ہے آپ باہر گئے اور آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ انقذہ بی من النار، اللہ نے اس کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کو وہ جہنم کی راہ سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لگا دیں، اور اگر اللہ انہیں یہ طاقت اور اختیار دے دیتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیں تو پھر دنیا ساری ان کے پیچھے چل پڑتی۔ اس لیے کہ عجیب و غریب چیز تھی نا، لوگوں کو تو یہ میجکس، یہ چیزیں چاہیے، اور اللہ نے اتنی بڑی چیز کے لیے بھیجا کہ زندہ مردہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کروڑوں آدمی جو جہنم کی راہ پر چل رہے تھے، انہیں زندگی اور جنت کی راہ پہ انبیاء علیہ السلام لانے کے لیے بھیجے گئے، اس چیز کو لوگ نہیں دیکھتے۔ یہ فرق ہے ان لوگوں کے درمیان جو ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں اور جو حقائق کو دیکھتے ہیں کہ حقائق کہاں پہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مرنا ہے تم سب کو، اس کا ذائقہ چکھنا ہی ہے، وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تین چیزیں اس آیت میں بتا دی، ایک تو یہ بتا دیا کہ ہر ایک کے لیے مرنا لازم ہے، موت ضروری ہے، اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ دوسرے وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے، جانچتے ہیں، بالشر والخیر، برائی سے اور بھلائی سے، برائی اور بھلائی سے جانچتے ہیں، تمہارا امتحان لیتے ہیں۔ یہاں برائی اور اچھائی سے مراد گناہ اور نیکی نہیں، کہ گناہ کے ذریعے آزماتے ہیں یا نیکی کے ذریعے آزماتے ہیں، کیونکہ نیکی کے ذریعے آزمانے کا پھر کیا مطلب رہے گا۔ اس شر اور خیر سے مراد مفسرین کہتے ہیں زندگی میں جو حالات آدمی کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں وہ خیر، اور جو اس کی خواہشات کے خلاف ہوتے ہیں وہ اپنے لیے اسے شر سمجھتا ہے۔ اللہ نے کہا ہر قسم کے حالات میں رکھ کر ہم تمہیں آزماتے ہیں، فتنہ یہ تمہاری آزمائش ہے۔ نبلوکم کے لفظ میں اگرچہ خود آزمائش کا تصور تھا، لیکن اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے فتنہ کا لفظ لے آئے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں، اور فتنہ کہتے ہیں اس آزمائش کو جس میں آدمی کے لیے اپنے دین پہ قائم رہنا دشوار ہو جائے۔ وہ ہے فتنہ، اتنی مصیبت آ گئی کہ اب اللہ تعالیٰ کا ہی انکار کر دیتا، اتنی پریشانیوں نے گھیر لیا کہ لیعوذ باللہ وہ خدا کو نامناسب لفظ کہتا۔ یہ سب آزمائش کی چیزیں، اور اللہ نے بتایا ہے کہ تمہاری زندگی میں پیش آئیں گی، تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، ایسے نہ ہو کہیں ہماری نافرمانی کی وجہ سے کفر پہ چلے جاؤ، کہیں اور چیزوں پہ چلے جاؤ۔ یہ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، دیکھتے ہیں کہ کون آدمی آزمائش میں کتنا پورا اترتا ہے۔ بس بات اتنی ہی ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر بندے کے لیے آسانی آسانی۔ اللہ تو دیکھتا ہے چند ایک دن کہ یہ میرا بندہ، اس کا رجحان، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور جب بندے کا طریقہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر وہ اس آزمائش کو بھی ہٹا لیتے ہیں۔ بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی عقل کوتاہ ہے اور اس کی حکمتوں کو نہیں پہچان سکتا کہ اس آزمائش میں کیا حکمت تھی، کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا۔ کئی برس کے بعد سمجھ میں آتی ہے، کبھی کبھی موت کے وقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، موت کے بعد جا کر پھر جب حالات کھلتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس وقت اگر یہ ہو جاتا تو یہ تو بہت مصیبت ہو جاتی۔ اللہ نے مجھ پہ کرم کیا ہے، مہربانی اور احسان کیا کہ اس وقت یہ شدت اور تنگی تو تھی، مگر یہ تنگی نہ ہوتی تو پھر اس سے بڑی مصیبت ہو جاتی۔ دو چیزیں. تیسری بات فرمائی بھائی الینا ترجعون، اور تم لوگ لوٹ کر ہمارے ہی پاس آؤ. بس زندگی، موت، اس کی ابتدا اور زندگی کے حالات، تینوں چیزوں کو جمع کر دیا کہ ایک تو مرنا ضروری ہے، تمہاری آزمائش ضروری ہے، اور تیسرے آخرت نے قائم ہونا ہی ہونا ہے. تم ہمارے پاس آؤ گے اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے تمہارے لیے، اچھائی یا برائی، کیا چیز تم کر کے آئے. ایک ایک چیز وہاں پر پہنچ کے پتا چل جائے گی. یہ آیت پہلے بھی گزر چکی ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ، اور جب دیکھتے ہیں آپ کو کون، الَّذِينَ وہ لوگ، کفرو جنہوں نے انکار کیا ہے، جو منکر ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، اِن يَتَّخِذُونَ کا، تو کوئی کام نہیں آپ سے. ان نفی میں آ گیا، نہیں ہے يَتَّخِذُونَ کا آپ سے کوئی کام، آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کا، الا ہزوا، مگر یہ کہ ٹھٹھے، مذاق، ہنسی، مذاق اڑانا آپ کا. انہیں کوئی کام نہیں ہے آپ سے مگر یہ کہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. سنجیدہ ہوتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی بات سن لیں. ماننا نہ ماننا ایک الگ بات ہے، مگر انسانیت سے بھی گرے ہوئے ہیں. جب آپ کو دیکھتے ہیں ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، تو یہ گویا ان کی بے ادبی کا ذکر کیا ہے. قریش میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہیں کوئی کام نہیں تھا، بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مذاق اڑانے لگ گئے. ابن حبیب نے ایک سیرت لکھی ہے، کتاب المحبر، یہ اب چھپ گئی ہے، پہلے یہ نہیں ملتی تھی، اور انہوں نے ان کے نام لکھ دیے ہیں کہ کون کون قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے میں بہت پیش تھے. 11 نام انہوں نے لکھے ہیں، اور ان میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے دادا کا نام بھی لکھا ہے کہ یہ ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. خالد بن ولید بن مغیرہ ہے اصل، تو مغیرہ جو تھا اوپر، خالد رضی اللہ عنہ کے والد تھے نا ولید، اور ولید کے باپ جو تھا مغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا. اسی طرح حارث ابن قیس تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، ہنسی، فکرے کسنا، یہ انسانیت بھی نہیں تھی کہ ایک آدمی سے مخالفت ہے تمہاری تو ٹھیک ہے، سنجیدگی کی بات ہے، تم نہیں مانتے اس کی بات الگ بات، لیکن اس کو اس طرح مذاق کا نشانہ بنانا یہ کون سی چیز تھی. اور اسی طرح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا جو باپ تھا، حضرت عمر بن العاص کا جو دادا تھا، عمر بن عاص بن وائل، یہ تھا وہ نسب. عاص بن وائل کے متعلق پہلے بھی آیات گزری ہیں نا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا تھا، اور اسود تھا ایک. 4 نام یہ ہیں 11 میں سے، اور اسود ایک تھا مطلب کا بیٹا اور ایک عبد یاغوث کا بیٹا، دونوں. تو وہ دونوں ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. 6 اور آدمی کے نام بھی ہے، 11 آدمی انہوں نے لکھے ہیں خاص طور پہ قریش میں جو مذاق اڑاتے تھے. تو مسلمانوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، جو چیزیں بھی انہیں ملی ہیں اپنے حق میں تھی یا مخالفت میں تھی، لکھتے چلے گئے ہیں کہ یہ تھی تہذیب ان کی. اور مذاق کس چیز کا آگے آیا، کہتے تھے کبھی کہ اچھا یہ ہے جسے نبوت ملی ہے، اچھا مکہ مکرمہ اور طائف جیسے بڑے شہر، ان میں اور کوئی ملا ہی نہیں، خدا کو یہی یتیم ملا تھا. کبھی مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے اچھا تمہارا یہ خیال ہے تم پہ خدا وحی نازل کرتا ہے، اچھا بھائی اگر تم پہ وحی نازل ہوتی ہے تو یہ مکہ مکرمہ میں ایک عرصے سے پانی کی بڑی شکایت اور تنگی ہے، کوئی چشمہ ہی خدا سے کو بہا دے، کوئی اللہ سے بات کر کے یہاں دریائی لیا. اس قسم کی مذاق کی باتیں، اور اس ہستی سے جس ہستی کو اللہ نے آئندہ آنے والی پوری دنیا کی ہدایت اور اس کی مخالفت کو گمراہی قرار دیا تھا، یہ اس کے ساتھ ان کے رویے تھے. اسی لیے لوگ وہ جو ہے نا لوگوں کو وزن ان کا نہیں محسوس کرتے. جب گمراہی آتی ہے تو وزن محسوس نہیں کرتے کافر. اقبال نے کہا نا جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گنا کرتے ہیں بندوں کو، تولا نہیں کرتے. تو تولتے نہیں تھے، گنتے تھے، اسی لیے خوش ہوتے تھے کہ ہماری مجلس بڑی اچھی لگتی ہے. اللہ نے فرمایا کم ما سن ندیا، یہ تو ہمارے پاس آؤ گے پھر بتائیں گے کس کی مجلس شام کو اچھی جمتی ہے. یہ پیچھے بات گزر چکی، اللہ نے کہا انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے آپ سے سوائے اس کے کہ ہنسی مذاق تومت. ایک طرف یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری طرف جھوٹ. کیسا ہے؟ احاذ الذی، کہتے تھے یہ ہے وہ شخص، کیا یہی ہے؟ یذکر آلہتکم، جو تمہارے خداؤں کو یاد کرتا ہے. یذکر آلہتکم، جو تمہارے بتوں کو کہتا ہے کچھ. یذکر، یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ذکر یاد کے معنی میں، یعنی وہ یاد جو اللہ کی ہے، ایسے معنی میں نہیں. یاد کے معنی عربی میں دوسری طرف کے بھی ہیں، کہ برائی سے یاد کرنا، تہمت لگانا. ایک کہتا ہے میں آپ کو یاد کر رہا تھا، دوسرا کہتا ہے اچھا غیبت کر رہے تھے میری. وہ کہتا ہے نہیں صاحب، آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کر رہے تھے، ہم لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے. تو یاد تو اس طرح بھی ہو جاتی ہے، غیبت اور یاد وہ بھی ہو جاتی ہے. ادب اتنا ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو باتیں ہیں، کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ کیا برائی کرتے ہیں تمہارے معبودوں کی، اپنے معبودوں کا جو جھوٹ پہ مشتمل ہے، جن بتوں کے اختیار میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کا اتنا ادب کہ ان کے لیے برے لفظ بھی استعمال نہیں کیے. یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، بس یہ اتنا کہا کہ یذکر آلہتکم، یہ تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے برائی سے، برا کہتا ہے. اسی صورت میں یہی الزام ایک حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اور یہی چیز ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام والسلام پہ بھی ہے، کہ اچھا یہ ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے. احاذ الذی یذکر آلہتکم، ہاں ہاں یہ ہے وہ، اچھا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے، اور برائی کیا کہتا ہے یہ ذکر نہیں کیا. بھی کون سی گالیاں دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتا تو چلے کیا برا کہتے تھے. بس بات اتنی تھی کہ وہ کہتے تھے نفع اور نقصان اللہ کے قبضے میں، تمہارے حالات کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی نہیں جانتا. یہ جملے جو سیدھے سادے تھے، یہ انہیں تیر کی طرح چاہ کے لگتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو ہمارا سارا نظام ہی اکھڑ رہا ہے، اس سے یہ خدائی گئی، جب یہ خدائی گئی تو ہم اس کے اس مندر میں، یہاں بھی جہاں بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان جہاں بھی انہوں نے بتوں کے مراکز بنائے ہوئے تھے، وہ جو اس زمانے میں ان کے مندر ہی تھے، وہاں کے پروہت بھی گئے اور سارا مذہبی نظام چلا گیا، یہ آدمی برائی سے یاد کرتا ہے. اتنا ادب اپنے باطل اور جھوٹے خداؤں کا، اور اتنی بے ادبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت میں تھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ہے مت ماری جانا. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے ہمارے دور میں بھی کہ جو اللہ کی توحید اور اصل چیزیں ہیں ان کو بھول گئے، اور اس کے مقابلے میں شیطان نے جو چیزیں لگا دی ہیں وہ ٹھیک. اب یہ ابھی یہ آیا نا سونامی میں جو کچھ ہوا ہے، کتنے مسلمان اب یہ ماڈرن ہے نا، نئے نئے خیالات ہیں ماشاءاللہ، کتنے ہیں جنہوں نے کہا کہ اور خط لکھتے ہیں کہ صاحب اگر اس سال قربانی نہ کریں اور یہ پیسہ سونامیوں کے یہاں بھیج دیں تو کیا جائز ہے یا نہیں. شکر ہے غنیمت ہے کہ پوچھ لیتے ہیں مسئلہ، ورنہ تو کہیے مسئلہ بھی نہیں پوچھتے. اب ادھر یہ خیال آ گیا کہ قربانی نہ کی جائے، پیسہ وہاں بھیج دیا جائے، اور چند دن بعد آ گئی بسنت، تو بسنت میں یہ یاد نہیں آیا کہ یہ پیسہ بھی وہیں کہیں بھیج دیں. وہ بسنت میں اربوں روپے اپنی عیاشیوں کی، اور رات کو جاگنا، اور ان میں وہاں کسی نے مشورہ نہیں دیا کہ بھائی اس پیسے کو کیوں ضائع کرتے ہو، وہاں بھیجو. تو سونامی کے مقابلے میں سنت اور طریقہ اور شریعت اور قربانی، اس کو ہٹا دیں، بسنت کو نہ ہٹائیں. تو یہ شیطان کی پٹی نہیں پڑھائی بھی تو اور کس کی پڑھائی بھی ہے، سوچے آدمی. یہ چیزیں کہ اصل حقائق کی طرف رجوع نہیں ہوتا، اور شیطان جو کچھ ان کو سکھا دیتا ہے اس پہ چلے جاتے ہیں. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین علیہ باللہ اور مذاق اڑانا، اور وہ بت جن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی کسی کا نہیں ہے، نہ قدرت کا نہ علم کا، ان کی اتنی تعظیم. اور اسی کے برعکس دوسری چیز اللہ کی تعظیم ہے. فقہا نے منع لکھا ہے اس بات کو کہ کوئی آدمی کفر کے جملوں کو دوہرائے زیادہ. ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت اور ایک ہوتا ہے خام خواہ بغیر ضرورت کے کفر کے جملوں کو دہراتے رہنا, منع کیا ہے اس سے فقہا نے. وہ کہتے ہیں نہیں کہنا چاہیے. ایک تو ہے ضرورت کے تحت کہنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں, تو سمجھانے کی سمجھنے کی بات ہوئی. اور ایک ہے کہ انسان جب بھی بات کرے اسی بات کو دہرائے, نہ کہے, اس لیے کہ بے ادبی کا جملہ اللہ تعالیٰ کے لیے. حتیٰ کہ فقہا لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جہاں کافروں کا قول آ جائے وہاں پر حافظ کو چاہیے, قاری کو چاہیے کہ اپنی آواز کو پست کر لے. یہ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے جہاں لطفان میں لکھے ہیں وہاں انہوں نے ذکر کیا, اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے نا, اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ کافر جو جملہ اللہ کے لیے نقل کرتا ہے, اللہ تعالی نے بھی تو کہا کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. یہ بھی یہی ذکر ہے نا کہ انہوں نے کہا اچھا یہ شخص ہے جو ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے, برا بھلا کہتا ہے. اللہ تعالی نے بھی فرمایا, صحیح بخاری میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو کھانا دیتا ہوں اور ان پر مہربانی کرتا ہوں اور یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اختیار کسی اور کو دے دیے ہیں, اور جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا کر لیا ہے, تو یہ مجھے گالی دیتے ہیں. اللہ تعالی کا بیٹا کرنا یہ خاص بات ہو گئی, محاورہ ہو گیا نا, شاید پہلے بھی اس کے متعلق کہا تھا کہ بنانا نہیں کرنا. تو بیٹا کرنا جو ہے نا یہ بڑا خراب مفہوم ہے. فلانے شوہر کر لیا, یہ تو خیر مناسب لفظ ہیں, کہتی ہیں فلانے خسم کر لیا, لفظ بہت بری حرکت کی. اردو میں محاورہ ہے نا کہ نانی نے خسم کیا, اس نے کہا برا کیا, اس نے کہا پھر چھوڑ بھی دیا, اس نے کہا اور برا کیا. تو مطلب ناجائز تعلقات پیدا کر لینے. اس لیے کئی جگہ پر کہ یتخذ الرحمن ولدا, اللہ نے بیٹا کر لیا ہے, علیاذ باللہ, یعنی خدا کمزور تھا, خدا کو ضرورت پیش آ گئی تھی, کسی سے ہیلپ لینی تھی, مدد لینی تھی, خدا نے ایک بیٹا اپنا بنا لیا, علیاذ باللہ. یہ ہے اللہ کے لیے گالی, یہی چیز احاذ اللہ جی یذکر آلہتکم, اچھا یہ ہے جو ہمارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے, اور کیسے کرتا ہے, برائی کے ساتھ. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, اور ان کی اپنی حالت دیکھو کہ یہ لوگ ہیں کہ رحمان کے نام سے منکر ہیں. بذکر الرحمن ہم کافرون, رحمان کی یاد سے منکر ہیں, رحمان کے نام سے منکر ہیں, یعنی سرے سے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. اتنا بڑا جرم یہ خود کرتے ہیں, اللہ کو یاد نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں, اپنے جرم پہ نظر نہیں جاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی سچائی کی دعوت دے رہے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ یہ غلط, اپنا حال نہیں دیکھتے. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, اور وہ رحمان کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کو یاد نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنی صفت رحمانیت کا ذکر کرتا ہے کہ مہربان ہے, بہت مہربان ہے. تو جس رب کا نام لینا چاہیے تھا اس کا لیتے نہیں ہیں یہ کافر, اور بجائے اس کے خود اپنے اس فعل پہ نادم ہوں, اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا آدمی, اور ٹھٹا اور مذاق کرتے ہیں. مذاق یہ کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے تب تک تو یہ دھوم ہے, اور جہاں یہ مرا پیچھے کچھ نہیں رہے گا, ایسی باتیں کرتے تھے نا. اور اللہ نے دکھا دیا کہ دنیا میں, اس پوری دنیا میں 50 آدمی بھی نہیں ہوں گے جو آس ابن وائل کو یاد کریں. جو یاد بھی کرتے ہیں مسلمان ہی, مفسرین ہی, تفسیر میں ہی کبھی ذکر آتا ہے آس ابن وائل کا, وگرنہ کون جانتا ہے آس ابن وائل کون تھا. اور وہ بھی اس لیے ذکر آ جاتا ہے کہ برائی میں ذکر آتا ہے اس کا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, ان کی تعلیمات, اس پہ عمل کرنے والے کروڑوں نہیں اربوں لوگ دنیا میں اب بھی موجود اور پچھلے زمانوں میں موجود رہے. تو جس کا مذاق اڑاتے تھے اللہ نے اس کا ذکر مبارک بلند کر دیا, اور خود اپنا جرم اس پہ نظر نہیں گئی. وہم بذکر الرحمن ہم کافرون, یہ ایسے ہیں کہ رحمان کے نام سے منکر, اللہ کو جانتے نہیں, خلق الانسان، اور پیدا کیا گیا ہے انسان، من عجل، جلدی سے، اس کی طبیعت میں جلدی ہے. یا تو ہر انسان مراد ہے اور یا پھر کافر مراد ہے. عام طور پہ قرآن پاک میں الانسان جہاں آتا ہے اس سے کافر آدمی مراد دیا جاتا ہے عام طور. خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کیا گیا ہے جلدی میں، جلدی سے، آدمی ہے جلدی کا، کہتا ہے سارے کام جلدی جلدی ہو جائیں. اور یہ در حقیقت بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کا جواب ہے. آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا سأریکم آیاتی، میں تمہیں دکھاؤں گا ان قریب اپنی نشانیاں، اب دکھاتا ہوں تم کو اپنے نمونے، فلا تستعجلون، جلدی مت کرو، ہم دکھا دیں گے اپنے نمونے، اپنی قدرت کے نمونے، اپنے ہونے کی نشانیاں، اپنی ذات پاک کے ہونے کی جو دلائل ہیں وہ ہم تمہیں سمجھا دیں گے، تم جلدی مت کرو. اور انسان جلدی کا پتلا ہے، یہ دراصل بہت بڑی غلط فہمی جو انسانوں کی ہے اس کا جواب ہے. اور انسان کی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جس چیز کو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا رد عمل کیوں نہیں ہو گیا، ایکشن کے بعد وہ چاہتا ہے ری ایکشن فوری طور پر آئے، حالانکہ اللہ نے اس کے لیے مہلت مقرر کی ہوئی ہے. رات کو گھی کھایا اور صبح اٹھ کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ چہرے میں سرخی آئی ہے یا نہیں. ارے بھی یہ ایک دم سے کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کچھ پروسیس ہے، چلنے دو اسے. ایسا ہی ہے انسان، کہتا ہے جلدی آ جائے، دیکھا اس نے اس کو قتل کر دیا ہے، کہتا ہے بس اب اس پہ خدا کا عذاب آنا چاہیے، یہ تو شام تک مر جانا چاہیے، اس کا بیڑا غرق ہو جانا چاہیے. جب دیکھتا ہے برس دو برس اس کو کچھ نہیں ہوا تو کہتا ہے بس اللہ کی بھی عجیب ہی کائنات ہے، علیہ باللہ پھر خدا کو بتانے دینے لگتا ہے کہ خدا نے ان سب کو چھوڑ رکھا ہے، اللہ ایسے نہیں کرتا، ایسے نہیں کرتا، بھئی یہ کائنات تمہاری مرضی کے مطابق تھوڑی ہی چل سکتی، یہ تو مالک ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کیسے. اسی لیے وہ کہتا ہے نا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے. تو وہ حشر تو اٹھے گا لیکن کب اٹھے گا، اس میں کچھ وقت لگتا ہے. آدمی جتنی جلدی مچائے ہوئے ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دم سے یہ چیزیں ہو جائیں، اگر یوں ہونے لگتا تو پھر تو اللہ تعالی یہ کر دیتا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ لگا دیتا، جدھر اس نے کسی کو تنگ کیا فرشتہ ساتھ ہی تھپڑ مارتا، ادھر جھوٹ بولا ایک جوتا پڑتا، ادھر کسی نے غلط بات کر دی ایک گھونسا اس کے منہ پہ لگاتے. تو آدمی تو ایک دن میں صبح سے شام تک ہی ٹھیک ہو جاتا، شام کیا اس سے بھی پہلے ہی ٹھیک ہو جاتا. اللہ نے کہا نظام ایسے نہیں چلتے. خلق الانسان من عجل، انسان جلدی کا پتلا ہے، کہتا ہے جلدی جلدی ہو جائے. ایک جلدی کا ذکر پیچھے بھی آیا تھا نا کہ عجل تو الیک رب لترضا، اللہ میں جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی میں تو آ گئے ہو، پیچھے اپنی قوم کو بھی دیکھ لینا اب کیا ہوا ہے، اور وہ شرک میں مبتلا ہو. تو اس لیے جلدی ہے دو قسمیں، ایک ہے کسی نیک کام کے لیے جلدی کرنا، اچھائی ہے، بہت اچھا ہے، خوبی ہے. ایک ہے جب وہ عمل شروع ہو جائے تو پھر جلدی کرنا، یہ غلط. ایک آدمی جلدی کرتا ہے، کہتا ہے قربانی دینی ہے، عید آ رہی ہے، دیکھو پیسے کہاں رکھے ہیں، پیسے جمع کرو، آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے، پوچھتا ہے، جاتا ہے، دمبا دیکھتا ہے، بکرا جو چیز ذبح کرنی ہے جلدی کر رہا ہے. مگر جب لے آیا ہے اب اسے تو اب بیٹھ کے گھنٹے گننا کہ 24 گھنٹے رہ گئے، اب 23 گھنٹے رہ گئے، کب چھری پھیریں گے اس پہ اور کب یہ گوشت آئے گا. ارے بس کرو یار، اب شروع ہو گیا نا پروسیس، اس میں آرام سے. نماز کے لیے جلدی یہ کرنا کہ وقت داخل ہو گیا ہے، کتنے منٹ ہیں، گھڑی ہے، سب کچھ. اب جب نماز شروع ہی کر دی اللہ کی توفیق سے تو پھر اتنی جلدی پڑھنا کہ کوئی دروازہ بند کر کے آئے گھر میں واپس تو 4 رکعتیں ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے 8ویں سلام پھرا اور چلو. ایسے نہ کرے، جب عمل وہ نیکی کا شروع ہو گیا اس میں اطمینان کرے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، وہ ادب ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے. یہ ہے چیز کہ جلدی منع بھی ہے اور جلدی مطلوب بھی ہے. منع اس میں ہے کہ جب تم پروسیس نیکی کا شروع کر دو تو پھر جلدی نہ کرو، اور مطلوب جلدی وہاں ہے کہ آدمی فکر کرے، دھیان رکھے کہ کب یہ نیکی کے کام کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافر کا بتایا ہے کہ اس کی طبیعت میں ایسی جلدی ہے کہ کہتا ہے ہاتھ کے ہاتھ یہ ساری چیزیں ہو جائیں، ابھی اس کی تباہی پھر جائے، ابھی جا کر بم گرا دے، کل حادثہ ہوا ہے آج دنیا میں اٹامک وار شروع ہو جائے. کافر ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی وہ چاہتا بھی ہے اور ایسے ہی وہ جلدی کے فیصلے کرتا ہے. اور لاکھوں آدمیوں کے خون بہانے کے بعد رپورٹس شائع ہوتی ہیں کہ جناب جو کچھ کیا آپ نے یہ غلط، تو اب جو غلطی آئی سامنے تو اب اس کا فائدہ کیا ہو؟ اب جو کسی نے کہا کہ صاحب یہ جو کچھ کیا ہے یہ بنیاد ہی نہیں تھی، تو جو مر گئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ کیا چیزیں ہوں گی؟ یہ کافر اب بھی ایسی جلدیاں کرتے ہیں کہ جلدی کرو نپٹاؤ، جیسے پتہ نہیں کہاں جانا، کیا کرنا ہے آگے، وقت بچ گیا چلو پھر تم نے کیا کر لیا آگے، اس کے بعد کوئی انسانیت کی فلاح و بہبود کا کوئی کام کیا ہے؟ اس میں بھی کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا یہ جو جلدی مچاتے ہیں نا، سعوری کو مایا تھی، ہم تمہیں اپنی قدرت کے نمونے دکھا دیں گے، جلدی نہ کرو، ہم پکڑیں گے تو تمہیں دکھا دیں گے کیسی پکڑ ہوتی ہے، ہم تمہیں سمجھا دیں گے کہ یہ دیکھو یہ بدلہ جو اب لیا جا رہا ہے، فلا تستعجلون، تم جلدی نہ کرنا، ہم اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دکھائیں گے کہ خدا کی پکڑ جب آتی ہے تو کیسی آتی ہے، خدا جب گرفت کرتا ہے تو کیسی کرتا ہے. اسی لیے مفسرین کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وہ گزر چکی سورہ یونس میں، کہ انہوں نے کہا اللہ اس فرعون کو جب تک تو تباہ نہیں کرے گا، جب تک اس کا مال برباد نہیں ہوگا تب تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ اسے مت چھوڑ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیبت دعوت کما، تم دونوں کی دعا ہم نے قبول کر لی. مفسرین لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ 11-12 برس تک فرعون کو کچھ نہیں ہوا، تو دونوں بھائی پھر بیٹھ گئے اور دونوں نے تعالیٰ شانو سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے تو وہ کہا تھا دعا قبول کر لی، تو ابھی اتنے برس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل جلدی نہ کرو، ہم نے کہہ دیا یہ ہو کر رہے گا. تو جلدی اللہ کی قدرت دیکھتا رہے، اللہ نے کہا ہم اپنے ہونے کی نشانیاں تم کو دکھائیں گے، فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، ہم بتا دیں گے کیسے گرفت ہوتی ہے، کیسے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے.